احمده و صلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے درس کے لیے جو عنوان اختیار کیا گیا وہ اب شاید اس حلقے میں تو اتنا کوئی غیر روایتی سا نہیں رہا، اس لیے کہ بارہا الحمدللہ نشستیں اقبال کے کلام پر ہوتی رہیں، اسی طرح سے کلام اقبال اردو فارسی کا انتخاب، اسی طرح سے مولانا روم کا کے کلام سے انتخاب یہاں پر بیان ہوتا رہا. آج علامہ اقبال کی فارسی نظموں میں سے اور فارسی اشعار میں سے ایک انتخاب پیش کرنے کا ارادہ ہے. اصلاً اس کا حاصل وہی قرآن حکیم کا پیغام ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں واضح کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کی ترجمانی، جیسا کہ استاذ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عصر حاضر میں علامہ اقبال ترجمان القرآن کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جدید ذہن کو بات سمجھانے کے لیے جو اسلوب اور جو ملکہ اللہ نے انہیں دیا وہ شاید کسی اور کو نہیں ملا. اور مزید یہ کہ جس طرح عظمت قرآنی کا انکشاف اور اکتشاف ان پر ہوا اور جس کا اظہار جس انداز میں ان کے یہاں ملتا ہے کہیں اور نظر نہیں آتا، یعنی خال خال ہے. پھر یہ ایک اللہ کی طرف سے خاص صلاحیت، خدا داد صلاحیت ہے، شاعری اور کلام کو منظم کر کر شعر کے انداز میں کہنا، اس کے اندر اپیل بڑھ جاتی ہے. اور دلیل جو ہے وہ کہیے کہ ایک خطابی انداز کی بھی داخل ہو جاتی ہے، بہت جامع کلمات ہیں. یعنی اردو اور فارسی کلام کے مابین نسبت بھی وہ ہے جو اصلاً غالب کے انداز میں اگر کہا جائے تو، غالب نے کہا تھا اپنے ایک شعر میں، کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا کلام رنگین دیکھنا چاہے تو میرا فارسی کلام دیکھے. اردو کیا ہے؟ وہ تو بے رنگ کلام ہے. یعنی جس دیوان غالب کو ہم اردو کی معراج کہتے ہیں اور اردو کی انتہا ہے، اور کہیے کہ اردو لٹریچر میں اس کے قریب بھی کوئی اور شے نہیں ملتی، اس کا شاعر غالب وہ اپنے کلام کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا اردو کلام تو پھیکا ہے، اصل میں دیکھنا ہو تو ذرا فارسی کلام دیکھا جائے. تو اقبال کے بھی کلام کو، یعنی اقبال کے اردو اور فارسی کلام کو دیکھا جائے تو جتنا میچور اور جتنا پروفاؤنڈ اور جتنا جامع کلام اقبال کا فارسی ہے وہ اردو نہیں ہے. اس کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ زمانی ترتیب میں بھی اردو کلام پہلے ہے، پھر بعد میں اقبال نے اردو شعر کہنا چھوڑ دیا تھا، کچھ چیزیں ہیں بات کی، باقی اکثر ان کا پھر جو مشغلہ تھا وہ فارسی میں شعر کہنے کا تھا. اور کچھ فارسی کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو شخص فارسی جانتا ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس میں اظہار خیال نہ کریں، اس لیے کہ اظہار کے لیے جو وسعتیں چاہیے، بات کے اظہار کے لیے جو وسعتیں چاہیے، اس میں اردو کا دامن محدود ہے، فارسی کا قدر وسیع ہے، عربی کا اس سے زیادہ وسیع ہے. تو زبانی ترتیب، زبانوں کی اگر آپ درجہ بندی کریں تو اردو نچلے پر آئے گی، اس کے بعد جو ہے وہ فارسی آئے گی، اور اس کے بعد عربی آئے گی اپنی وسعت کے اعتبار سے. تو جس شاعر کو اوپر والا درجہ مل جائے تو پھر زیادہ شغف سے ہو جاتا. تو اقبال کا 75% کلام فارسی میں ہے اور 25% ہے، آپ اس کی ضخامت سے بھی نسبت قائم کر سکتے ہیں، یہ اقبال کا فارسی کلام ہے، اور اردو کلام جو ہے وہ اس کی نسبت 25% تقریباً بن جاتا ہے، یا زیادہ کر لیجئے تو آپ کہیے کہ 40-60 کی نسبت ہو جائے گی. اور پھر اقبال بھی اپنے اختتامی دور میں جو باتیں کہتے رہے وہ اکثر فارسی کلام میں آئی ہیں، اس لیے اس سے محروم رہ جانا ایک بڑی محرومی ہے جس سے بچنے کی کوشش بہرحال ہمیں کرنی چاہیے. اس حفاظتی تدبیر کے طور پر کم سے کم کچھ نہ کچھ اردو بہتر کرتے جائیں تو فارسی سے انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے. اب بعض چیزیں میں نے اپنے طور پر منتخب کی ہیں، وہ چیزیں جو کہ ہمیشہ سے ہی اقبال کے فارسی کلام میں میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا موضوع رہا ہے. باقی اور بہت سی چیزیں، یعنی یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک خاص ترتیب پر انتخاب ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو چیزیں زیادہ پسند ہیں وہ آپ حضرات کے ساتھ پہلے شیئر کر رہے ہیں، پھر آگے موقع ہوا تو انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے. یہ ایک مثنوی ہے اقبال کی جس کا عنوان ہے خطاب بجاوید. آپ جانتے ہیں جاوید علامہ اقبال کے بیٹے کا نام ہے، جاوید اقبال جو ابھی بھی حیات ہیں، جسٹس جاوید اقبال. یہ علیحدہ بات ہے کہ ناخلف اولاد ہے اور جو ہے وہ نامراد آدمی ہے، وہ اس طرح کی شے نہیں ہے جس طرح اقبال چاہتے تھے، مگر اقبال نے اس کو خطاب کر کر نوجوان نسل سے خطاب کیا. لگتا ہے کچھ انہیں اندازہ تھا کہ بیٹا کیسا نکلے گا، تو جو کہیے اس کا کیپشن انہوں نے مزید لگایا وہ یہ تھا کہ سخنے بنجاد نو، خطاب بجاوید، جاوید سے گفتگو، مگر اصلاً کلام کس سے ہے؟ نجاد نو سے، یعنی نوجوان نسل سے. تو اصلاً نوجوان نسل کو اقبال نے ایک پیغام دیا ہے اس مثنوی میں، اور قدرے طویل مثنوی ہے، اس میں بہت ہی عمدہ چیزیں ہیں، تو اس میں سے کچھ منتخب چیزیں دیکھیں گے، ساری تو نہیں. آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں این سخن آراستن بے حاصل است، ایسے ہی باتیں کرتے رہنا کسی کام کی شے نہیں ہے، بر نہایت آنچ درد کارے دل است، سوائے اس بات کے جو دل کی گہرائیوں سے برآمد ہو. یعنی بات دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے. وہ جو غالب نے بھی اپنے ایک غزل کے مطلع کے طور پر کہا نا کہ بری دے بات زبانے کے خون چکا نبوت، وہ زبان کٹ جائے تو اچھا ہے جو کہ خون نہ رلاتی ہو. اور چخیز دس سخنے کے کس درون جانے بغت, اور اس سخن کا کیا فائدہ جو دل کی گہرائیوں سے نہ نکلے. تو اقبال بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی بات ہے جو نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, گرچہ من صد نقطہ گفتم بے حجاب, نقطۂ دارم کے نایت در کتاب. میں یہاں پر بہت سی باتیں بے حجاب کہہ دوں گا, اور یہ وہ نقطے ہیں جو تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے. یعنی یہ باتیں کتابی علم نہیں ہیں, بلکہ یہ اصل میں ایک وجدانی علم ہے. معاشرے کو دیکھنا, مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھنا, اور قرآن و سنت کو محسوس کرتے ہوئے جو کہ یہ ایک ہاتھ وقت کی نفس پر ہو اور دونوں آنکھیں جو ہیں قرآن و سنت سے دیکھتی ہوں, اس کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا, جو احساسات پیدا ہوتے ہیں, اس کی ترجمانی ہے جو اقبال نے اپنے اشعار میں کی. کہتے ہیں مادرت درسے نخستن بات تو داد, غنچے تو از نسیم او کشاد. تمہاری ماں نے تمہیں ہمیشہ سے کشادگی کا اور پھلنے پھولنے کا نسخہ دیا تھا, اور تمہاری ماں کی گود میں تمہیں جو پرورش ملی ہے وہ ایمان کی پرورش ہے. غنچے تو از نسیم او کشاد, تمہاری ماں کی جو ایمانی لوریاں تھیں اس سے تمہارا غنچہ کھلا ہے. وہ جو نسیم ہوا جس طرح ہوا سے غنچہ کھلا کرتا, اسی طرح سے ایمان کی لوریوں سے تمہاری اصل میں آبیاری ہوئی ہے. تو ہونا کیا چاہیے, اچھے نتائج تم سے برآمد ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد امت کے زبو حالی کا نقشہ کھینچتے ہیں, کہتے ہیں کہ آز ایراں بود و این ہندی نژاد, وہ مسلمان جو ایران کا رہنے والا ہے اور وہ مسلمان جو ہند کا رہنے والا ہے, آز حج بیگانہ او این از جہاد, ایران والے حج سے بیگانہ ہوگا اور ہندی مسلمان جہاد سے بیگانہ ہوگا. ایرانیوں نے دعویٰ کیا تھا نا, جو شیعوں کا ایک دعویٰ تھا کہ بھائی جب تک امام غائب نہیں آ جاتے اس وقت تک حج منسوخ ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ایرانیوں نے اس وقت حج چھوڑ دیا تھا, یہ تو پھر بعد میں جو یہ ان کے نو مجتہدین پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ غیبوبت کبریٰ میں ہے تو ہمیں ولایت فقیہ حاصل ہے اور ہم حج کو بحال کرتے ہیں, تو پھر ایرانیوں نے واپس حج پہ آنا شروع کیا, ورنہ ایرانیوں کے یعنی شیعوں کے ہاں حج منسوخ ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ آز ایراں بود و ایز ہندی نژاد, آز حج بیگانہ او ایز جہاد, یہاں کا مسلمان وہ جہاد سے بیگانہ ہو گیا. جہاد کو سمجھتا ہے کہ بس مسلمان لڑے تو جہاد ہوتا ہے, دین کے راستے کی جدوجہد, اللہ کے دین کی سربلندی کی جدوجہد اس سے بیگانہ ہے, اور انگریز کی فوج میں بھرتی ہو گیا اور اسی طرح سمجھتا ہے کہ انگریز کے نظام کے تحت رہیں گے تو یہ اپنی جگہ جو ہے وہ دینداری پوری ہے اس کی. ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ مسلمان تو جہاں ہے وہ اللہ کے دین کا سپاہی ہے, غلبہ دین کے اسے جدوجہد کرنا اس کا عنوان جہاد ہے. تا جہاد و حج نے مانند از واجبات, رفت جا از پے کرے سوم و صلات. کہتے ہیں کہ وہ تصور دین جس میں جہاد و حج واجبات کے درجے میں نہ ہوں, تو اس تصور دین میں صوم و صلات یعنی روزہ اور نماز کے بھی پیکر سے جان نکل جاتی. پھر کیا ہے, میرے ریچولز ہیں, پھر تو صرف کہیے کہ کچھ رسوم ہیں, مراسم عبودیت ہے جو ادا ہوتے رہیں گے. جہاد وہ جذبہ محرکہ ہے جو بندے کو اس کے تمام اعمال میں ایک زندہ کیفیت دیتا ہے کہ اس کا جینا اور مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. روح چوں رفت از صلات و از سیام, فرد نا ہموار و ملت بے نظام. اور جب نماز اور روزے سے روح نکل جائے تو فرد بھی نا ہموار ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, وہ ملت بے نظام اور پوری ملت کا نظام بگڑ جاتا ہے. یہاں اس حدیث کی طرف ذہن جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اماد الدین قرار دیا. الصلاۃ اماد الدین, نماز کیا ہے, دین کا ستون ہے. اور فرمایا من اقامہا اقام الدین, جس کسی نے نماز کو قائم کیا اس کے روح کے ساتھ, اس کے ظاہر اور باطن کے ساتھ, فقط اقام الدین, اس نے دین قائم کیا. من حدمہا فقط حدم الدین, جس نے اس نماز کو ڈھا دیا, اس کا رعایت نہ کی تو اس نے اصل میں دین کو ڈھا دیا. سینہا از گرمی قرآن تہی, از چنی مردہ چہ امید بہی. یہ کیسے مسلمان ہیں, ان کا سینہ امید سے خالی ہے, قرآن کی گرمی سے خالی ہے. سینہ از گرمی قرآن تہی, قرآن کی گرمی سے ان کا سینہ خالی ہے. از چنی مردہ چہ امید بہی, اگر یہی یہ نوجوان ہیں, یہ نوجوان نسل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو مستقبل کی امید ہیں, تو پھر کیا امید بہی یعنی بہتری کی کون سی امید رہ جاتی ہے؟ مستقبل تو پھر تاریک نظر آتا ہے. مطلب کیا ہے کہ قرآن کی طرف لوٹو تو پھر مستقبل روشن ہوگا. از خودی مرد مسلمہ در گزشت, اے خضر دستے کہ آبس سرگزشت. خودی سے مسلمان کا سرمایہ خالی ہو گیا, یعنی مسلمان کے پاس خودی نہیں ہے. خودی اقبال کے تصور میں اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, مگر کہیے کہ دین کا صحیح تصور اور اس طرح سے ایک مرد مجاہد مسلمان جیسا ہونا چاہیے, ویسا نہیں رہا. تو کہتے ہیں اے خضر دستے کہ آبس سرگزشت. اے خضر, خضر علیہ السلام کا ایک تصور شاعری میں استعمال ہوتا نا, کہ جہاں کوئی شخص پریشانی میں ہو وہاں وہ آتے ہیں اور اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئے تھے. تو وہ کہیے کہ جو تصور ہے اسے یہاں پر استعاراتی طور پر استعمال کیا, کہا کہ اے خضر کہاں ہو, ہاتھ بڑھاؤ کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. یعنی مرد مومن قرآن چھوڑ بیٹھا اور اپنی خودی سے بیگانہ ہو گیا. تو اے خضر آؤ ہاتھ بڑھاؤ, اپنا ہاتھ دو تاکہ ہم ڈوبتے ہوں کو سہارا ہو جائے, اس لیے کہ اب تو پانی سر سے گزر گیا. کہتے ہیں عاشقو ہے ربی العلیٰ کجا است. جب کوئی مجاہد کہتا تھا ربی العلیٰ یعنی سبحانہ ربی العلیٰ میں میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بلند و بالا ہے, تو اصل میں بالمقابل ہے کس کے, تمام اپنے زمانے کے فرعونوں کے خلاف. فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا انا ربکم العلیٰ, اس کے بالمقابل مجاہد کا ہر زمانے میں بندہ مومن مجاہد اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے ربی العلیٰ اللہ بلند و بالا ہے, وہ سب سے بڑا رب ہے. تو عاشقو ہے ربی العلیٰ کجا است, وہ کہاں مرد مجاہد مرد مومن کا ربی العلیٰ کہنا, ای گناہ اوست یا تقصیر ما است. اور آج جو کچھ ہم کر چکے ہیں یہ ہمارا گناہ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت میں اور اس کی بلندی میں کوئی کمی آ گئی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بلندی میں تو کمی نہیں آئی, آج ہمارے اندر وہ نعرہ لگانے والے یا اس طرح سے اس تسبیح کے پڑھنے والے موجود نہیں رہے. کہتے ہیں ہر کسے بر جا دے خود تندرو ناقے ماں بے زمام و ہر زدو. ہر شخص جو ہے وہ اپنی مسند پر جمع بیٹھا ہے, ہر کوئی جو ہے اپنی قیادت اور سیادت کا دعوے دار ہے, ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے اپنے خیال میں. اور ناقہ ماں بے زمام و ہر زدہ, اور امت کا جو ناقہ یعنی امت کی اونٹنی ہے امت کا جو قافلہ ہے اس کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں, یعنی ہر کوئی اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی سیادت قیادت چودراہٹ اس کا دعوے دار ہے, وہ لیڈر بنا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں. ہاں اللہ کے راستے میں لوگوں کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے, نتیجتاً امت کی جو اونٹنیاں ہیں امت کا جو قافلہ ہے وہ منتشر ہے. پھر پکار کر کہتے ہیں صاحب قرآن کو, قرآن والوں کو, صاحب قرآن و بے ذوق طلب. کوئی شخص قرآن کا حامل ہو دعویٰ رکھتا ہو قرآن والا ہونے کا اور اس کے اندر طلب نہ ہو, طلب کس شے کی, تبدیلی کی طلب. وہ علی نہیں جو آ گئی ہے, یہ دوسری والی تبدیلی ہے, آج تو تبدیلی آ چکی ہے نا, وہ والی نہیں نہ انقلاب والا, بلکہ یہ وہ جو قرآنی تبدیلی ہے. قرآن جس طرح سے اندر کو بدلتا ہے پھر باہر کو بدلتا ہے نا, تو کہا صاحب قرآن و بے ذوق طلب. کوئی صاحب قرآن ہو قرآن کا پڑھنے والا ہو اور اس کے اندر طلب نہ پائی جاتی ہو تبدیلی کی, العجب ثم العجب ثم العجب, تو بہت ہی عجیب بات ہے, بہت ہی عجیب بات ہے, بہت ہی عجیب بات. یہ شعر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر سنایا بھی کرتے تھے. پھر دیکھیے کیا جامع کلمات ہیں, کہتے ہیں عقل و دین و دانش و ناموس و ننگ بس تئے فطرا کے لردان فرنگ. آج کیا ہوا, عقل دین دانش ناموس, یہ تو اردو کے الفاظ ہیں نا, ننگ عزت و غیرت, یہ سب کیا ہوا بس تئے فطرا کے لردان فرنگ. جس طرح سے دل بہلانے کا کوئی سماد ہوتا ہے سامان ہوتا ہے نا, تو کہا یہ اب معذرت کے ساتھ تذکر کروں گا فرنگی لونڈوں کے کھیل تماشے کا سامان ہے اور کچھ نہیں. ترجمہ یہ اس کا, یعنی اب جو ہے وہ فرنگی لڑکوں نے دل بہلانے کے لیے جن چیزوں سے آوارہ گردی کی ہوئی ہے نا بس یہ چیزیں ہیں, ورنہ اسلام نے اس کو کوئی اور مقام دیا تھا. یعنی عقل ہے دین ہے دانش ہے ناموس ہے عزت ہے, یہ سب کچھ تو اپنی جگہ مقدس چیزیں تھیں نا, ان سب کو فرنگی لونڈوں نے دل بہلانے کا سامان بنایا ہوا, ان کی آوارہ گردی کا ذریعہ بنے ہوئے اور کچھ نہیں. اور کرتے کیا ہیں, تاختم بر عالم افکار ہو. ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہتے ہیں ایک حملہ کرو زوردار, تاختم بر عالم افکار ہو, بلکہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے کر دیا حملہ. واقعی اقبال نے کیا, اقبال نے مغرب کے بنائے ہوئے پورے نظام اور اس کے اس جالے کو کہیے کہ اس بری طرح سے حملہ آور اس پر ہوئے کہ کم سے کم عقل کی سطح پر اور ایک شعور کی سطح پر جو شخص واقعی کلام اقبال کو سمجھتا ہوگا نا, اس کے لیے بہت کچھ اسباب ہوں گے مغربی فکر و فلسفے کے تارپود کو بکھیر دینے کے لیے. اقبال کی شاعری کہتے ہیں تاختم میں نے حملہ کیا ہے بر عالم افکار ہو, مغرب کے افکار کے عالم پر میں نے حملہ کیا ہے, بر دریدم پر دئے اسرار ہو. کم سے کم اتنا کیا ہے کہ مغرب کا جو ہوا بیٹھا ہوا تھا نا کہ یہ بڑی کوئی اعلیٰ تہذیب ہے اور بڑا تمدن ہے اور کیا بات ہے صاحب وہاں جو کہیے کہ نظام ہے, اور یہ اس کا پردہ چاک کر دیا, ان کی برائیاں جو ہے کھول کھول کر قوم کو دکھا دی. یہ ہے ناموس, یہ ہے عزت, یہ ہے تمہارا جمہوری نظام, چہرہ روشن نظر تنگ چنگیز سے تاریخ تر, اسی طرح تمہارا معاشی نظام یہ ہے. اس طرح سے ذلیل و خوار کر دیا مغرب کے افکار کو اور دکھا دیا اس کا پردہ چاک کر کر کہ تم کہاں کھڑے ہو. کہتے ہیں تاختم, اور یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں جس کو کہیے کہ کوئی تالی کہا جائے اقبال کی نسبت سے, واقعی اقبال نے کیا. جس طرح سے تیر برسائے ہیں اور واقعی یہ بہت شدید ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ حسان تم اپنے شیروں سے قریش مکہ پر حملے کرتے رہو, اس لیے کہ خدا کی قسم تمہارے شیر ان مشرکین مکہ پر تیر سے زیادہ شدید ہوا کرتے ہیں. اور فرمایا تھا کہ بخاری کی روایت ہے, کہا کہ تم شیر کہو اور ان کی حجب کیا کرو, جبرائیل تمہارے حامی ہوں, یعنی ان کی نصرت تمہیں حاصل ہو. تو کہیے کہ یہ بھی ایک دین کی خدمت کا محاذ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے جو شاعر دربار رسول ہیں ان سے وہ بات کہی تھی, اور اس زمانے میں یہ خدمت انجام دی ہے اقبال نے. یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم اس کے اردو اور فارسی دونوں کلام سے محروم ہیں.
اب تو اردو کلام بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ واقعی اس نے کیا ہے. تاختم بر عالم افکار او پر بر دریدم پر دئے اسرار او. اور اپنے بارے میں اب یہ پریشانی لوگ کہتے ہیں نا, مشکل الفاظ کہتے ہیں, اور مشکل شاعری اب اردو نہیں فارسی, تو کہتے ہیں حرف پیچا پیچو حرف نیش دار, تا کنم عقل مرداں عقل و دل مرداں شکار. میں نے جو مشکل باتیں کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ جو واقعی عقل رکھنے والے لوگ ہیں نا ان کے عقل و دل کو شکار کروں. یعنی میری باتیں مشکل تو ہیں مگر عقل مندوں کے لیے, یعنی ایک خاص انٹلیکچوئل پلین پر, ایک خاص انٹلیکچوئل لیول پر میں نے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے. عامیانہ شاعری نہیں کی اور عوامی باتیں نہیں کی ہیں بلکہ پائیدار باتیں کی ہیں. تو عقل مردہ رکھنے والے یعنی واقعی عقل مند لوگ وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں. اور آج کم سے کم اگر ہمارا جو دانشور بننے والا طبقہ ہے نا, جو اپنے آپ کو دانشور کہتا ہے, جن کے لیے صحیح تر اصطلاح وہی ہے جو آج کل سوشل میڈیا کے لڑکوں نے پھیلا دی نا کہ وہ سوڈو لبرلز یا دیسی لبرلز, تو یہ دیسی لبرلز اتنے ہیں کم سے کم انہیں اگر اتنی ہی توفیق ہو جائے کہ اقبال کا نام لیتے ہیں اور بس جو شے اس کی سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ وہ داڑھی مونڈا تھا, کم سے کم اس کے افکار پر توجہ کر لے, تو ان کی یہ ان کا لبرلزم جو ہے نا یہ واقعی دھل جائے اور اتر جائے. اللہ کرے کہ توفیق ہو جائے. قرآن نہیں پڑھتے, کم سے کم اقبال کو پڑھیں تو انشاءاللہ قرآن تک چلے جائیں گے. اور جو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں ملا کی زبانی, وہ داڑھی مونڈے ملا کی زبانی سمجھ میں آ جائیں گے انہیں انشاءاللہ. اللہ کرے یہی ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں تا مزاج اثر من دیگر فتاد, تب من ہنگامہ دیگر نہاد. جب تک میرے زمانے کا نظام بدلتا نہیں ہے اس وقت تک میں تو اس کے خلاف بات کرتا رہوں گا اور وہی طبیعت ہنگامہ نہاد یعنی ہنگامہ اٹھا دینے والی طبیعت اس کو اپیل کرتا یعنی انقلابی بناتا رہوں گا. مکتبس مقصود خیش آگاہ نیست, تعلیمی نظام پر تنقید کرتے ہیں. کہتے ہیں مکتبس مقصود خیش آگاہ نیست, اسکول کالج اور یونیورسٹی کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا مقصد کیا ہے. تعلیم کس لیے ہے؟ یہ لوگوں کو پیسہ کمانے کی مشین بنانے کا ذریعہ ہے, یہ انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ہے, یہ انسان کو جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کے چکر میں الجھا دینے کا طریقہ ہے بس, اور مادہ پرست بنا دینے کا طریقہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مکتبس, حالانکہ تعلیم کا مقصد ہمیشہ سے روایتی تہذیبوں میں شعور و آگہی کو بیدار کرنا تھا, اور اسلامی تہذیب میں خدا رسیدگی تھا, اس سے کم کچھ اور نہیں, خدا تک پہنچا دیا جائے. جو علم اللہ تک نہ پہنچاتا ہو, جس کا حتمی مقصود وصول اللہ نہ ہو, تو وہ علم اسلامی نقطہ نظر سے علم نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ مکتبز مقصود خیش آگاہ نیست, تا بجذب اندرونش راہ نیست. اور اس وقت تک مکتب کو یعنی اسکول کالج یونیورسٹی کے نظام کو مقصد نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کے جذبے سے راہ پا کر تعلیم کے نظام کو استوار نہ کرے. یعنی جب تک بے خدا رہے گا اس وقت تک بیکار ہے. جب جذب خیش اپنے جذبے سے یعنی اندر کے ایمانی جذبے سے راہ پائے گا, یعنی تعلیم کا نظام بھی ایمان کے خطوط پر استوار ہوگا, تب کارآمد ہوگا. کہتے ہیں خش ذرا معمار ماں کجمی نہت, خوئے بدبا بچے شاہی دہت. یہ کیا ہو گیا؟ میرے معمار نے, یعنی استاد کون ہوتا ہے, قوم کا معمار ہوتا ہے نا, کہتے ہیں میرے معمار نے اینٹ ہی غلط رکھ دی, پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی, اب کیا ہوگا, آسمان تک عمارت غلط جائے گی. اور کیا کیا؟ خوئے بدبا بچے شاہی دہت. شاہین کے گھونسلے میں کوے کا بچہ رکھ دیا. یعنی مسلمان کو دنیا پرستی سکھا رہے ہیں, دنیا داری سکھا رہے ہیں, تو کہاں شاہین اور کہاں کوا. بطخ کا بچہ وہ تو اڑ نہیں سکتا, اس کی اڑان زیادہ سے زیادہ 2 فٹ ہوگی, بس 3 فٹ ہوگی. خوئے بطبا بچہ شاہین دہت, بطخ اور کوے کے بچے کا جو طریقہ تھا وہ شاہین کے بچے کو سکھا رہے ہیں. اسے اڑنا سکھانا تھا اور اونچی ہواؤں میں, یعنی مرد مومن اور بندہ مومن کی اولاد اور اس کی اگلی نسل, اس کو تو کسی اور فضاؤں کی سیر کروانی چاہیے تھی نا, اسے تو آخرت کو مقصود بنا کے دکھانا چاہیے تھا, دنیا کو اس کے لیے کار عمل دکھانا چاہیے تھا. اب کہتے ہیں کیسے صحیح ہوگا معاملہ, درمیان کے بہت سے شعر چھوڑ دی میں نے, کئی منتخبات سنا رہا ہوں. تو کہتے ہیں اصلاح کیسے ہوگی, اور وہ اصلاح کا اتنا جامع پروگرام, مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی جو روایت ہے, جو دین کے باطنی اسرار و رموز کی حفاظت کا ایک بڑا اہم ذریعہ تھا, اس کا خلاصہ اقبال نے ایک مصرے میں رکھ دیا. ایک مصرے میں عجیب مصرہ ہے, کم خورو کم خوابو کم گفتار باش. صوفیہ کہتے ہیں, وہ مشکل سی اصطلاحات ہیں مگر سننے, کہتے ہیں کہ تقلیل کرو کم کرو, کس میں؟ تقلیل طعام, کم کھاؤ تقلیل تنام, کم سو تقلیل کلام, کم بولو اور تقلیل اختلاط مالا نام. لوگوں سے ایسی فضول بحث مباحثہ کرنا اور بیٹھے رہنا اسے چھوڑ دو, کام کے کام میں وقت لگائے گا. چار کام ہو جائیں, تقلیلات, مجاہدات اربا کہتے ہیں, چار مجاہدات, کم کھانا کم سونا کم بولنا اور کہیے کہ لغویات سے بچنا. ان کو اقبال نے ایک مصرے میں پرو دیا. ایک مصرے میں عجیب موجزانہ شعر ہے,
کم خور، کم کھاؤ، کم خواب، کم سو، کم گفتار باش، اور کم بولنے والے بن جاؤ، گرد خود گردن دے چوں پرکار باش، تاکہ تمہاری خاک بھی کسی کام کے قابل ہو جائے۔ انسان مٹی کا بنا ہوا نا، اس مٹی کو قابو میں رکھنا اور انسان کی شہوت و نفسانیت کو قابو میں رکھ کر روحانیت کو غالب رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس جسم کو کمزور کرو، اور اس جسم کے تقاضوں سے زیادہ روح کو طاقتور کرو۔ تو کہا کم خور و کم خواب و کم گفتار باش، گرد خود گردن دے چوں پرکار باش، منکر حق نزد ملا کافر است۔ ملا کے نزدیک اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ منکر خود نزد من کافر ترست، اور میرے اقبال کہتے ہیں میرے نزدیک اپنا انکار کرنے والا زیادہ بڑا کافر ہے۔ یہ بھی ایک صوفیانہ سی بات ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اللہ کو تلاش کرنے کا ذریعہ بھی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اصل میں دل ہے۔ نہ میں آسمانوں میں سما سکا، نہ کسی اور جگہ پر سما سکا، زمین میں سما سکا، ہاں بندہ مومن کے دل میں سما گیا، اگرچہ محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا۔ اب وہ دل کیا ہے، بلکہ ایک دوسری روایت میں اور واضح کر دیا کہ انسان اپنے اندر جب جھانکتا ہے نا، یعنی ارتکاز کرتا ہے، تو وہ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ اچھا، یہاں بتا رہے ہیں کہ جو شخص اپنا انکار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس چینل ہی کو بند کر دیتا ہے جس سے وہ اللہ تک پہنچ سکتا تھا۔ کوئی شخص اگر اللہ کا انکار کرے، تو اگر اس کا چینل کھلا رہے، وہ ذریعہ برآمد رہے، دستیاب رہے، تو کبھی تو اقرار کر لے گا۔ تو ملا کی شریعت میں تو صرف اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، وہ ہے اپنی جگہ کفر، اس کی نفی نہیں ہو رہی، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو اپنا انکار کر لے وہ اور زیادہ بڑا کافر ہے، اس لیے کہ اس کو وہ سورس ہی اب اویلیبل نہیں ہے جہاں سے کبھی اثبات باری تعالیٰ ہو سکتا تھا، اور یہ آج مغربی تہذیب نے کیا۔ اپنا انکار سے من سے مراد کیا ہے؟ من سے مراد کوئی انسان کا جسم ہے؟ نہیں، یہ جسم کا تو اقرار ہے، یہ پوری تہذیب انسان کے جسم کے اثبات پر کھڑی ہوئی ہے۔ مغربی تہذیب انسان کو ایک حیوان بتاتی ہے اور جسم کے سارے تقاضے پورے کرواتی ہے۔ انکار کس کا کیا جس کی وجہ سے مغرب کافر ہے؟ اس نے انسان کی روح کا انکار کیا، اور انسان کی روح اصل میں وہ اپریٹس ہے، یہ وہ آلہ ہے، یہ وہ ٹول ہے جو اصل میں وحی کی ہدایت کو حاصل کرتا ہے، اور دل اصل میں اس کا مسکن ہے جہاں سے ہدایت حاصل ہوتی۔ تو انسان نے اپنا انکار کیا، اصل میں اپنے روحانی وجود کا انکار کیا، اور جس نے اپنے روحانی وجود کا انکار کیا اس نے کیا کیا؟ اصل میں اللہ کا انکار کیا۔ سورہ حشر کی آیات سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ریلیٹ کیا کرتے تھے، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، کہتے ہیں منکرے حق نزد ملا کافر است، منکرے خود نزد من کافر ترست، حفظ جاں ہا ذکر و فکرے بے حساب۔ جاں یعنی اس روح جس کے انکار کی نفی کر رہے ہیں نا، اور جس کو رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اصل میں اندر کی روح۔ حفظ جاں ہا ذکر و فکرے بے حساب، حفظ تنہا ضبط نفس اندر شباب۔ کہتے ہیں اسلام کا جامع پروگرام ہے، روح کی بھی حفاظت ہے اور جسم کی بھی حفاظت ہے۔ حفظ جاں یعنی روح کی حفاظت کیا ہے؟ ذکر و فکر بے حساب، اور یہ تعبیر لگتا ہے اسی آیت کی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اپنی زبان کو کبھی خالی نہ کرو اللہ کے ذکر سے۔ اور فکر کیا ہے؟ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ، وہ جو فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں مستقل اللہ کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذکر و فکر جاری رہے گا تو روح کو حیات ملے گی، اس کی حفاظت ہوگی، اور حفظ تنہا ضبط نفس اندر شباب۔ اور جوانی کے، چونکہ نوجوانوں سے خطاب ہے نا، تو کہتے ہیں جوانی کے عالم میں اپنے نفس پر قابو رکھنا، یہ اصل میں حفظ جاں ہے، اپنے جسم کو بھی محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی گناہوں میں جو جسم لتپت ہو جائے، پھر وہ دین کے کام نہیں آیا کرتا، ناکارہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا زندگی جو لذت پرواز نیست، آشیاں با فطرت او ساز نیست۔ مسلمان کی زندگی جو ہے نا، وہ تو اصل میں لذت پرواز سے، یعنی اڑتے رہنے سے، نئے نئے افق، نئے نئے جو ہے وہ دائروں کو تلاش کرنے سے عبارت ہے۔ اس کو آشیاں سے کیا تعلق؟ یہ گھر بنانے والا تھوڑی ہوتا ہے، شاہین کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بنایا کرتا، وہ اونچے سے اونچے مقامات پر خود اپنے لیے محفوظ ہے۔ یعنی اس کی اڑان کی جو، اس کی جو پرواز کی اٹھان ہے اور اس کی جو اونچائی ہے، وہ خود اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ مسلسل جد و جہد کا پیغام ہے، مسلسل چلتے رہنے کا ذریعہ ہے، اور اس پر کون حملہ آور ہو؟ جبکہ وہ جو کہ اسٹیگننٹ ہو، وہ جو کہ اسٹیٹک ہو، جو کہ بیٹھے رہنے والا ہو، اس کو حفاظت کے لیے کوئی شے چاہیے، وہ پھر چاہتا ہے کہ کوئی آشیانہ ہو، کوئی اور شیلٹر ہو اس کے لیے۔ جو مستقل عمل کرنے والا ہو، اس کے لیے کچھ اور تھوڑی چاہیے۔ یہ وہی بات ہے نا، جب طارق بن زیاد گئے ہیں اور جا کر انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اور جو ہے وہ کیا واپس جانے کے رستے بند کر دینا کوئی اسلام کی تعلیم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور کیا وطن کو واپس نہیں جانا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ زمین اللہ کی ہے، چنانچہ ہر زمین میرے رب کی زمین ہے، اس لیے ملک ماست وہ میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، میں کسی وطن کو اپنا وطن نہیں کہتا، اصل میں ملک خدائے ماست، اس ساری زمین کیا ہے، میرے رب کی، میرے خدا کی زمین ہے، اس لیے وہ سب کچھ میری اپنی زمین ہے۔ تو اس معنی میں مسلمان زمینی نہیں ہے، اصل میں مسلم اور زمانی نہیں ہے، مسلمان تو آسمانی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی تخلیق ہے وہ سب اس کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ سر دین، اب کہتے ہیں کہ دین کا راز بتاؤں، سر دین صدق مقال عقل حلال، دین کا راز سچ بولنا اور حلال کھانا ہے، کتنی جامع بات ہے دیکھیے، سر دین صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال، اور پھر کیا ہوگا، تمہاری خلوت اور تمہاری جلوت وہ ذات سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کے اظہار کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر یہ بندہ مومن وہ ہوگا کہ جب اس کو دیکھا جائے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جیسے ہی بندہ مومن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، حدیث میں آیا نا کہ کون ہے مومن، وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ کا جمال اس کے اعمال سے اور اس کے باطن سے ظاہر ہو رہا، اور صرف اس کی ظاہر میں ہی نہیں، اس کی جلوت ہی میں نہیں، اس کی خلوت میں بھی، اس کے تنہائی کے لمحات بھی اور اس کی مجلس آرائی میں بھی ذات باری تعالیٰ کا جمال ظاہر ہوتا ہو۔ کیسے ہوگا، دو کام ضروری ہیں، سر دی صدق مقال عقل حلال، سچی بات کہنا اور حلال کھانا، یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو خلوت و جلوت تماشائے جمال، تو اللہ کا جمال تمہاری خلوت و جلوت میں ظاہر ہوگا، پھر دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی، پھر جو ہے وہ اس دنیا کی زمین کے اوپر جب تک رہیں گے تب بھی جمال کے حامل ہوں گے، اور اس زمین سے کچھ نیچے جا کر اگر قبر میں جائیں گے تب بھی اللہ کا جمال دستگیری کرے گا اور آخرت تک بھی کامیاب رکھے گا۔ مرد مومن را عزیز نقطہ رس، چیست قرآن چیست جس قرآن و شمشیر و فرس، مرد مومن کیا ہے بتاؤں، اے نقطہ رس، اے وہ آدمی جو نکات یعنی باریک باریک باتیں اور بڑی جو ہے وہ کہیے کہ خاص خاص باتوں کا طلبگار ہوتا ہے جو آدمی، تو میں تمہیں نقطے کی بات بتاؤں، بندے مومن کسے کہتے ہیں، چیز جز قرآن و شمشیر و فرس، تین چیزوں کے علاوہ بندے مومن کیا ہے، قرآن، تلوار اور گھوڑا، یہ کئی سمبلز ہیں اسلامی تہذیب کے عروج کے، آج کے نہیں، آج کیا ہے، آج جو ہے کشکول ہے جس میں IMF سے قرضہ لیا جاتا ہے، آج جو ہے وہ گونتنامو بے ہے جس میں مسلمان مجاہدین کو قید کیا جاتا ہے، آج جو ہے وہ اسی طرح کے اور بہت سے سمبلز ہیں جو مسلمانوں کی ذلت کے سمبلز ہیں، ان کے قرآن کو بھی جو ہے وہ تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، ان کے نبی کی بھی جو ہے وہ توہین کی جاتی ہے، تو دور زوال کے یہ سمبلز ہیں، دور عروج کا راستہ اور اس کے سمبلز کیا ہیں، جس قرآن و شمشیر و فرس، قرآن اصل میں عدل اجتماعی کی نظری تعلیم پر مبنی ہے، اور شمشیر تلوار اور گھوڑا اس کے نفاذ کی علامت ہیں، بغیر قوت کے قرآن حکیم بھی جو ہے وہ نتیجہ نہیں دیتا، اسی لیے ایک حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلطان یعنی قوت، اتھارٹی، اسٹیٹ پاور، اسی طرح سے قوت نافذہ، قوت تنفیذ، اس سے بہت سے وہ کام کرواتا ہے جو قرآن سے نہیں ہو سکتے، قرآن سے تو درس ہوگا، کھول کے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے یہ ہوگا کہ حق کی تعلیم دیں گے، ایسا کر لو ایسا کر لو، اچھی بات ہے، مشورہ ہی دے سکتے ہیں اور اپیل کر سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، مگر ویسا ہو جائے یہ تو اصل میں تلوار اور گھوڑے کی کوئی یعنی جہاد کی قوت سے ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جب تک بندہ مومن کے پاس قوت نہ ہو اس وقت تک قرآن کا عدل اجتماعی ظاہر نہیں ہوا کرتا، پھر قرآن کا عدل قرآن کی کتاب میں اور اس کی تلاوت مسلمانوں کی زبان پر ہوتی ہے بس۔ پھر مسلمانوں کے معاشرتی نظام پر کہتے ہیں ستر زن یا زوج یا خاک لحد، عورت کا جو ستر ہے نا یعنی وہ شے جو اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، ستر معنی میں کپڑا نہیں، پروٹیکٹ کرنے والی شے، ستر زن یا زوج یا خاک لحد، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنے محرم کی پروٹیکشن میں ہے اور یہاں اس کے لیے زوج یعنی شوہر کا لفظ استعمال کیا، یا خاک لحد، اس کے علاوہ اس کا مقام قبر ہے بس، یعنی جب تک زندہ رہتی ہے تو محرم مرد اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے، یعنی اس کو تحفظ فراہم کرنے والا ہوتا ہے، اس کے تابع ہو کر رہتی ہے، اور جب مر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد زمین کی مٹی اس کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ ستر مرداں حفظ خیش از یار بد، اور مرد کا جو ستر ہے وہ کیا ہے، اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچانا، یعنی اگر صحبت نوجوان کی خراب ہو جائے تو اس کے بعد اس کی آگے کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ستر مرداں حفظ خیش از یار بد، برے دوست سے اپنے آپ کو بچانا۔ کہتے ہیں در مسلمان مجو آ ذوق و شوق، مسلمان میں آج وہ ذوق و شوق نہیں رہا، آ یقین آ رنگ و بو آ ذوق و شوق، وہ کبھی جو رنگ بو اور یقین اور ذوق و شوق ہوتا تھا وہ نہیں رہا۔ عالمہ از علم قرآن بے نیاز، مسلمانوں کے عالموں کا حال یہ ہو گیا کہ علم قرآن سے بے نیاز ہیں،
بہت سی حکایتیں سناتے ہیں، بہت سی واقعات سنا دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں سنا دیتے ہیں، مگر قرآن حکیم سے تعلق، قرآن حکیم کی بنیاد پر وعظ، نصیحت، تذکیر، درس اس سے دور ہو گئے ہیں۔ عالمہ از علم قرآن بے نیاز، صوفیاں در رند گرو مورداس۔ اور صوفیہ جو اصل میں تو اسلام کی باطنی تعلیمات کی حفاظت اور اس کے امین قرار دیے گئے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ درندہ گری کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح سے درندہ لوگوں کو چیر پھاڑتا ہے، اس طرح آج تصوف کے لبادے میں دنیا دار لوگ، بھیڑیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کے مال اور اسی طرح عزتوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ یہ اصل میں دنیا دار صوفیہ کے نقش کا نقشہ کھینچا گیا کہ یہ درندہ گری پر اتر آئے۔ گرچہ اندر خانقاہاں ہاؤ ہوست، اور خانقاہوں میں ہاؤ ہو کی آوازیں تو بہت لگ رہی ہیں، کو جوان مردے کے صحبہ در کدوست، مگر وہ جوان مرد کہاں ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ ہوتا تھا جس سے وہ ہر ایک کو خوب پلاتا تھا، یعنی ایمان کی دولت عام کیا کرتا تھا۔ وہ پیالہ اور وہ صراحی کہاں ہے جس سے جوان مرد جو ہے لوگوں کو ایک، یعنی اصل میں تو ہماری اچھے زمانے کی روایت یہ ہے، مسلمانوں کے دور عروج میں بھی اور جب تک مسلمانوں میں تحریکات واقعی زوردار اٹھا کرتی تھیں، خانقاہوں سے جہاد کی تحریکات برآمد ہوئی تھیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، قریب تر مثال دوں تو یہ جو خانوادہ ولی اللہ کی ایک نمایاں ترین تحریک ہے، تحریک شہیدین، یہ کون لوگ تھے؟ تصوف کے کوچے سے آنے والے تھے نا، صوفیات تھے، چاروں سلسلوں میں صاحب اجازت تھے، وہ حضرات شہیدین کہلائے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے بھی، اور شاہ اسماعیل شہید اور شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تصوف کے کوچوں سے ایسے لوگ جو دنیا کو واقعی دارالاسلام بنے، ان کا تو فتویٰ یہی تھا نا کہ اب یہ دارالحرب ہو گیا ہے، دارالکفر ہو گیا، اسے دارالاسلام بنانے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ صوفیہ کہاں گئے، وہ اللہ والے کہاں گئے جو جام و صبح ہاتھ میں لے کر نکلا کرتے تھے؟ آج صرف خانقاہوں میں ہاؤ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم مسلمانان افرنگی معاب، ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں جیسے عزت معاب ہوتا نا، اس طرح ایک ترکیب بنائی اقبال نے، افرنگی معاب، یعنی افرنگیوں کے، اس کا بلکہ بڑا مزیدار ترجمہ ہو سکتا ہے، وہ جو سر سید کی کتاب تھی نا، یور لائل انڈینس، وفادار مسلم، اس نے کتاب لکھی تھی جب انگریز نے کہا نا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے باغی ہیں، تو اس نے، سر سید نے کتاب اس کا انگریزی ترجمہ کروا کے بھی برطانیہ میں تقسیم کروائی، یعنی وہاں پہنچوائی کہ ہم تو بڑے وفادار ہندی ہیں تمہارے، تو افرنگی ماب ہو چکے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے سائے میں رہنے کے نتیجے میں یہ عافیت ہے، ان سے بغاوت اور حق کے نظام کی کوشش یہ سب غائب تھی۔ کہتے ہیں ہم مسلمانان افرنگی ماب، چشمۂ کوثر بجوید از سراب، ہم اصل میں سراب کو چشمۂ کوثر سمجھے ہوئے ہیں۔ چشمۂ کوثر مسلمان کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن و سنت سے اسے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اور اگر سیراب ہونا ہے تو رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیراب ہونا ہے۔ یہاں دنیا کو جنت بنانے کی وہ تدبیر جو کہ دھوکہ دہی ہے، مغرب نے دکھایا ہے کہ تمہاری دنیا جنت ہو جائے گی، ترقی کے جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے، اور اس ترقی کا ظاہر صرف دکھا کر جو ہے وہ چکا چوند دکھا کر اپنی طرف راغب کر رہا ہے، یہ سراب ہے۔ کہتے ہیں سراب سے نکلو، چشمۂ کوثر بجوید از سراب، سراب سے تم چشمۂ کوثر کی امید باندھے بیٹھے ہو۔ کر گساں را رسم و آئیں دیگرست، کوے کی رسم اور آئین کچھ اور ہوا کرتے ہیں، سطوتِ پرواز شاہین دیگرست، اور شاہین کے پرواز کی اڑان اور اس کی سطوت و شوکت وہ کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ چوں بدن اس کہتے جا ارزاں شود، مرد حق در خیش تن پنہا شود۔ یہ جو انسان کا بدن ہے، جس طرح سے وہ قحط سے ارزاں ہو جاتا ہے، یعنی بیکار ہو جاتا ہے، بیکار خراب ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح سے بندہ مومن کی جو روح ہے وہ بھی مضمئل ہو جایا کرتی ہے، وہ بھی چھپ جایا کرتی ہے، اسے بھی نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی غذا پہنچائی جائے، رقص، اور وہ غذا کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، جیسے کہ اقبال کا مستقل مضمون ہے۔ کہتے ہیں درمیان میں پیر رومی کو لے کر آئے ہیں اور ان سے یہ بات تجویز کروائی ہے کہ بھئی قرآن پڑھا کرو، پھر کہتے ہیں، بتاتے ہیں، تقابل کرتے ہیں کہ تمہیں حسن صوت چاہیے، کان کی آواز چاہیے، ایسی شے چاہیے جو تمہیں جو ہے وہ وجد میں لے آئے۔ تو دنیا کے نغمے اور گانے اور یہ موسیقی، یہ بدروحوں کی غذا جس طرح سے ہوا کرتی ہے، اس کی حیثیت کیا؟ تقابل کر کے دکھائے۔ رقص تن از حرف او آموختند، چشم را از رقص جاں بردوختند۔ رقص تن از حرف او آموختند، رقص تن جو ہے نا، یہ جو موسیقی ہے یہ کرتی کیا ہے؟ انسان کے جسم میں رقص کی کیفیات پیدا کر دیتی ہے، اور ایسی کیفیات جو ناقص ہیں، یعنی نتیجہ خیز ہونے والی نہیں، ایسا بیج جس سے فصل اگنے والی نہیں ہے، اس ناقص کیفیات میں ہی جاری و ساری رکھتی ہے، یعنی کبھی اس کو حقیقی سرور حاصل نہیں ہو سکتا۔ کس میں؟ اس موسیقی میں۔ رقص تن در گرد اشارت خاک کرا، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ موسیقی انسان کے جسم کو، مٹی کا بناؤ، رقص تن
یہ جو تن والا رقص ہے جب انسان موسیقی کے تھاپ پر جو ہے وہ رقص کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رقص تن در گرد اشارت خاک را، اس سے خاک کا وجود رقص میں آ جاتا ہے. انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک روحانی ہے خاکی ہے. تو رقص تن در گرد اشارت خاک را، رقص جا برہم زدن نفلاک را. اور جو روح ہے نا جب وہ وجد میں آتی ہے تو اس سے افلاق یعنی ہر سمت تبدیل ہو جایا کرتا ہے، دنیا کو توڑ پھوڑ کر وہ نئے خطوط پر استوار کرتی ہے. یعنی جس کی روح وجد میں آ جائے اور وہ وجد قرآن سے ملتا ہے، وہاں سے جسے رقص مل جائے تو جب وہ رقص میں آ جاتا ہے یعنی اس کی روح وجد میں آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ اس دنیا کو برداشت نہیں کرتا، ظالمانہ جابرانہ نظام کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی سے دور اور انسان جو اپنے خالق حقیقی کو بھلا بیٹھا اس کو برداشت نہیں کرتا، پھر وہ اس کی اصلاح پر لگ جاتا ہے. اور آخری بات کہتے ہیں کہ سر دین مصطفیٰ گویم تو راہ، میں نے دین مصطفیٰ کے راز تم سے کہہ دیے ہیں، ہم بقبر اندر دعا گویم تو راہ، اور ہم تو اپنی قبر میں لیٹ کر تمہارے لیے دعا کرتے رہے ہیں. آج اقبال کو قبر میں گئے ہوئے بھی کئی وقت ہو گیا، بہت سا وقت ہو گیا، مگر قوم کی حالت شاید اب تک ایسی ہے کہ اس میں سے کوئی پیغام بھی نہیں سنا. وقت ہو گیا یا کچھ وقت اور ہے؟ ہے وقت، تو ایک اور کچھ انتخاب دیکھ لیجیے، کیا خیال ہے؟ یہ ایسی پک چکا سوال ہے جو، اچھا چلیں پھر کچھ تیزی کے ساتھ اس کو میں مکمل کرتا ہوں. البتہ یہ ہے بڑے خاصے کی شے، یہ ایک مثنوی ہے جس کا رموز بے خودی کا حصہ ہے. کہتے ہیں عنوان قائم کیا ہے، در رموز بے خودی کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں عنوانات بڑے بڑے ہیں، یعنی ویسے تو اقبال عام طور پر چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں، رموز بے خودی میں عنوانات بڑے ہیں. رموز بے خودی ان کے فارسی مجموعات میں سے ایک مجموعہ ہے. در معنی یہ کہ در زمانے انحطاط تقلید از اجتہاد اولا ترست. تقلید و اجتہاد دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ تقلید یعنی ایک طرح کی بائنڈنگ ہے، ایک طرح کی ترتیب ہے، تنظیم ہے، جس کو دین میں اس کے شرعی معنی بھی ہیں فقہی طور پر. یعنی کسی امام مجتہد جیسے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی اقتداء میں انسان چلے، یعنی ان کو دین میں بڑا مانے اور اس کے بعد ان کے فالوورز اور ان کے فالو، اس طرح سے یعنی تقلید میں رہنا یہ ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جو نئے امور پیش آتے ہیں اس پر اجتہاد کرنا ہے. دین اسلام کا تصور یہ ہے کہ عامت الناس یعنی وہ لوگ جو علوم دینیہ میں مہارت نہیں رکھتے وہ تقلید سے کام لیں، یعنی وہ علماء کی اقتداء میں چلیں، صحیح علماء کی اقتداء میں، اور یہ جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے اچھے زمانوں میں محفوظ زمانوں میں اجتہاد کیا، اور جو بعد آنے والے ہیں اگر کمپٹنٹ ہیں واقعی درجہ اجتہاد پر فائز ہیں تو صحیح اجتہاد کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر ایرے غیرے کا اجتہاد وہ دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ کہے کہ آج یہ منسوخ ہو گیا، کل یہ منسوخ ہو گیا اور ایسا ہو گیا، تو ایسے خواہش پرستوں اور حوث پرستوں کی بات پہ نہ چلا کرو. تو آج چونکہ اکثر جدید دانشور اجتہاد کے نام پر قوم کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب اجتہادی رائے یہ ہے کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ جو ہے اس کو جوڑنا چاہیے انفلیشن کے ساتھ، اور 2.5% نہیں ہونی چاہیے، وہ انفلیشن کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اور اسی طرح سے فلاں کو اس کے ساتھ اور فلاں کو اس کے ساتھ. اور وہ تو اصل میں اس زمانے کا پردہ عرب تہذیب کا حصہ تھا، اور داڑھی جو ہے وہ عرب تہذیب کا، آج اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں. تو اس پر کہیے کہ جو مغربی افکار کا حملہ ہے اجتہاد کے نام پر، اس کی نفی کی ہے اقبال نے، اور جو اسلام کا آرتھوڈاکس تصور ہے نا اس کو انتہائی راسخ العقیدہ روایت پرستوں اور پسندوں سے زیادہ جاندار انداز میں بیان کیا. فرماتے ہیں عہد حاضر فتنہ زیر سرا است. موجودہ زمانہ کیا ہے؟ یہ آسمان کی چادر کے تلے ایک فتنے کا زمانہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پہلی بات یعنی تصور کیا، ہم فتنے کے زمانے میں زندہ ہیں. تب نا پروائے او آفت گراست. اور آج کی جو طبیعت ہے نا لوگوں کی، ہر ایک کے پیچھے چل پڑنا، جس کی بات سنی، جس کی لوری اچھی لگی وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ملتان میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو جاتے ہیں، اور جو نعرہ لگا دے قوم جیسے کوئی افلاس زدہ قوم ہے واقعی ہے تو بھاگ پڑتی ہے ہر تبدیلی کے عنوان پر. کہتے ہیں جو تب نا پرواہ ہے نا یہ بڑی آفت ہے. فتنے کے زمانے میں لوگوں کا بے پرواہ ہونا اور صحیح اور غلط کے فرق کو نہ جاننا بہت بڑا مسئلہ ہے. بزم اقوام کوہن برہم ازو. جو پچھلے زمانوں کے اقوام چلی آ رہی تھیں ان کی بس وہ تباہ و برباد ہوئی تو اسی وجہ سے ہوئی، یعنی نفس مذہب کو اس جدید ریشنلزم نے جس طرح سے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب یہی ہوا. شاخ سارے زندگی بے نم ازو. اور زندگی کی شاخ پر جو آج کوئی پھول نہیں اگتا اس کی وجہ بھی یہی ہے. جلواش مارا از ما بیگانہ کرت. اور میرے ہی جلوے نے مجھے آج بیگانہ کر دیا. یعنی انسان کیا کر رہا ہے، انسان عظمت انسان کا دائی بن گیا، اور اس نے عظمت میں اس کو وہاں پہنچایا کہ انسان کو خدا بنا دیا. تو آج ہیومنزم کا زمانہ ہے نا، ہیومنزم ہو چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، یہ سب کچھ کیا سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح ہیومن رائٹس. تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ جلوہ اش ما از ما بیگانہ کرت.
انسان کے جلوے نے خود انسان کو بیگانہ کر دیا، ساز مارا از نوا بیگانہ کر. اور یہ عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ جیسے کوئی ساز اور اس کے ساتھ نوا، یعنی بانسری ہو نا، تو بانسری کے ہونے سے اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، آواز ہوگی تو بانسری ہوگی، مگر آج ایسے ساز کو دیکھا جا رہا ہے جس میں کوئی آواز نہیں ہے. انسان کو ایسے مخلوق کے طور پر، ایسی مخلوق کے طور پر اسٹڈی کیا جا رہا ہے جو بے روح ہے، ایک بائیو پروڈکٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو آج یہ کون سا زمانہ آ گیا. از دل ما آتش دیری نے برد، جو پرانی حرارت تھی، آتش تھی میرے دل میں، اس کو آج میرے دل سے نکال دیا. نور و نارے لا الہ سینہ برد، اور لا الہ کا جو نور و نار تھا، اس کی جو گرمی و حدت تھی، اس کو میرے سینے سے نکال دیا. مزمحل گردت جو تقویم حیات. تو اے مسلمان، جب تم یہ دیکھو کہ نظام زندگی مزمحل ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا زوال ہے، تو کیا کرو؟ ملت از تقلید وی گیرت ثبات. تو ملت کو جو ثبات ملتا ہے نا، امت مسلمہ کو جو ثابت قدمی ملتی ہے، وہ تقلید سے ملا کرتی ہے. ایک مزیدار سا واقعہ بھی وابستہ اس عزم کے ساتھ. ہمارے کراچی یونیورسٹی میں ایک استاد ہوتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ ان سے استفادے کا موقع رہا، مگر وہ اقبال کے بڑے دشمن ہیں، اس بنیاد پر کہ بھئی وہ بعض چیزوں میں جدید افکار سے متاثر تھے اور ایسے تھے اور ویسے. تو انہوں نے جو ہے وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس پر جو ہے ایک تنقیدی نشست کروائی، اور کافی جو ہے اس پر لیکچرز ہوئے، اور جتنے اینٹی اقبال تھے ان سب کو بلایا، اور اقبال کا ایک ایسا تصور پیش کیا جیسے کوئی وہ بڑا دین دشمن آدمی اور کوئی مغرب کا ایجنٹ اور ایسا اور ویسا. تو اب وہ چلتے رہے سلسلے، اور جو ہے وہ سارے اقبال کی جو ہے نا منفی چیزیں وہاں پر سامنے آتی ہیں. ذرا اٹھا دیں جو ہے وہ منفی چیزیں، سونے کی اجازت سے خراٹے لینے کی جاتی ہیں سر. تو اقبال کی ساری جو ہے نا وہ منفی چیزیں دکھاتے رہے وہاں. انہوں نے کچھ، اب ظاہر سی بات ہے ان سے اتنا اتفاق نہیں تھا، اس موضوع پہ اختلاف تھا. اور تقلید پر بھی اقبال، اجتہاد پر اصل میں اقبال کا ایک پورا خطبہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں نا، ڈائنمکس آف اجتہاد کے عنوان سے، اس طرح سے عنوان ہے وہ، غالباً چھٹا خطبہ یا پانچواں خطبہ ہے. تو اس میں اقبال نے جو اجتہاد کا تصور دیا وہ قابل قبول نہیں ہے واقعتاً شرعی بنیادوں پر. صحیح اقبال کوئی معصوم تو نہیں تھے، جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، مگر وہ جو اقبال ریکنسٹرکشن میں باتیں کر رہا ہے وہ بالکل مختلف ہیں بہ نسبت اس کے جو یہاں بات ہو رہی ہے اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے. یہ پہلو آ ہی نہیں رہا تھا. اس پورے دن کے سیشن کے بعد جب موقع ملا گفتگو کرنے کا، تو میں یہ، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف یہ نظم پڑھ کر سناؤں گا اور ترجمہ کر دوں گا، فیصلہ آپ حضرات خود کیجیے. اب لوگ پریشان کہ یہ بھی اقبال کا کلام ہے. ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور کی شاعری ہے. تو بھائی یہ کلام اقبال رکھا ہوا سامنے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اقبال کہہ رہے. تو حیرت کہتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ وہاں یہ بات، یہاں یہ بات. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے نا کہ شاعری والا اقبال کچھ اور ہے، وہ بندہ مومن ہے، اور خطبات والا اقبال جو ہے نا وہ کچھ ذرا گڑبڑ چیز ہے. تو ہم جسے اون کرتے ہیں وہ شاعری والا اقبال ہے، وہ بندہ مومن کے افکار کی ترجمانی کرتا ہے. کہا کہ مزمحل گردت جو تقویم حیات، ملت از تقلید بھی گیرت ثبات. پر زور دائی ہیں تقلید کے، کہ ملت کو تقلید سے ثبات ملا کرتا ہے. راہ آبا رو، اے مسلمان اپنے آبا و اجداد، صحیح آبا و اجداد یعنی اسلاف امت صالحین کے راستے پر چلو، کہ این جمعیت است، اسی میں تمہاری جمعیت ہے، ایکا ہے. مانیے تقلید ضبط ملت است. تقلید کے معنی ملت کو منضبط رکھنا ہے، ملت کو ایک ترتیب پر رکھنا ہے. زاں کہ چوں جمعیتش از ہم شکست، جس براہ رفتگا محمل نے بست. اور جب ایسا ہو جائے کہ فتنے کا زمانہ ہو نا، جمعیت ٹوٹ جائے، تو دیکھو کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ نہ ڈالنا جہاں تمہارے اسلاف نے پڑاؤ نہ ڈالا. عجیب انداز. جس براہ رفتگا محمل نے بست، صرف اسی راستے پر چلنا جس راستے پر تمہارے آبا و اجداد چلے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ راستہ جو سلف امت نے متعین کیا، اسی راستے کو پکڑو. جدید جدید افکار و نظریات سے متاثر نہ ہوا کرو. نقش بر دل مانیے توحید کن، اپنے دل پر توحید کے معنی نقش کر لو، جس طرح پتھر پر کرید کر لکھ دیا جاتا ہے نا. چارہ ایک چارہ کار خود از تقلید کن، اور اپنے مرض کا علاج تقلید کے نسخے سے کیا کرو. یعنی پچھلے لوگوں کے فتوے جو ہے وہ تمہارے لیے کفایت کریں گے ان امور میں جس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ ان مجتہدین امت، اسی طرح سلف امت، علماء دین، ان کی اقتدا میں رہو، اس سے باہر نہ نکلو. اجتہاد اندر زمانے انحطاط، دعوی اجتہاد کیا جائے اور اجتہاد کیا جائے، انحطاط کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قوم را برہم ہمیں پیچت بسات. قوم بھی برہمن برہم ہو جاتی ہے، یعنی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور پوری جو بسات ہے وہ بھی اصل میں پیچیدگی کا شکار ہو جاتی ہے، پریشانیاں. کوئی کسی پر کفر کے فتوے لگائے گا، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچے گا، کوئی کسی کا گریبان پکڑے گا، کوئی کسی کی پگڑی اچھالے گا. ز اجتہاد عالمان کم نظر، بہت ہی وزنی شعر ہے. ز اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگا محفوظ تر. کم نظر عالموں کے اجتہاد سے پچھلے والوں کے طریقے کی اقتدا کرنا محفوظ کام ہے. بھائی آپشن آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے کہ آج کوئی شخص چکنی چپڑی باتیں کرتے ہوئے میڈیا پر بیٹھ کر آپ کو کسی غلط راستے پہ چلا دے, آپ اس کی بات مان لیں کہ یہ بڑی آیات کے حوالے دیتا ہے, بڑی بڑے قرآن کے حوالے دیتا ہے اور جو ہے نا وہ انگریزی میں بات کرتا ہے, یا یہ کہ جو ہے نا وہ فوراً نمبر آیت کا نمبر بھی بتاتا ہے اور حدیث کا نمبر بھی بتاتا ہے, یا یہ کہ کم سے کم چلو کچھ تو اور بات کرنے کا انداز آتا ہے, اس کے پیچھے چل کر جو ہے وہ اپنی آخرت برباد کرنی ہے, یا یہ کہ واقعی وہ لوگ جن پر امت نے من حیث الکل مجموعی طور پر ان کے علم اور تقویٰ پر اعتماد کیا ہے, جو امت میں ہدایت کے روشن چراغ رہے ہیں, ان کی بات ماننی ہے. آج جو ہے وہ کئی بات کہہ دیجئے کہ بھائی یہ امام حنیفہ کا قول ہے, یہ امام شافعی کا قول ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن و سنت کی بات کیجئے, تو بھائی وہ قرآن و سنت نہیں جانتے تھے کیا؟ اور آج جو شخص قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے تو کیا اس کا فہم امام حنیفہ کے فہم سے زیادہ ہو گیا؟ جو یہ کہتا ہے کہ میرے فہم کو مانو امام ابو حنیفہ کے فہم کو, کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ میرے فہم کو مانو, مگر کہتا یہی ہے اصلاً. بھائی مسئلہ قرآن و سنت کا تھوڑی ہے, قرآن و سنت کو تو معلوم ہے کہ سب کے سر آنکھوں پر ہے, اب اس میں فہم کس کا معتبر ہے؟ یا تو کسی دو رکعت کے امام کا جو ممبر پر بیٹھ کے اس وقت جو ہے اپنی تعبیرات کر رہا ہے اور کہتا ہے امام حنیفہ کو کچھ نہیں پتہ تھا اور امام شافعی کو کچھ نہیں پتہ تھا, اس کی بات مان لیں, اور جو میڈیا پر بیٹھ کر دین کی ایسی تعبیر کرنا چاہتا ہے جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے, اس کی بات مان لیں, یا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح کے حویثوں سے پاک تھے ان کی بات مان لیں, علم میں بھی پختہ تھے, تقوی والے بھی تھے, اور اس زمانے میں تھے جس زمانے کا بہتر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. آپشن ان دو کے مابین ہے. تو کہتے ہیں ز اجتہاد عالمان کم نظر, اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر, پچھلوں کی اقتدا زیادہ محفوظ ہے. عقل آبایت حوث فرسود نیست, تمہارے آبا و اجداد کی عقل جو ہے وہ حوث سے آلودہ نہیں تھی. کار پاکاں از غرض آلودہ نیست, اور ان کے کام جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے غرض پر مبنی نہیں ہوا کرتے, بے غرض لوگ تھے. آج اپنی دنیا کے لیے, اپنی چودراہٹ کے لیے, اپنی بات کی بڑائی کے لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو جو دین سے ثابت نہیں ہیں. فکر اشار ریست ہمہ باریک تر, ہمیں باریک تر, اور ان لوگوں کی عقل جو تھی نا وہ باریک سے باریک نقطے بھی نکال لاتی تھی. ور ایشا با مصطفیٰ نزدیک تر, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کا زمانہ, ان کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب تھا. تو بتاؤ کہ وہ زیادہ حق پر تھے یا آج کے لوگ؟ کہ ور ایشا با مصطفیٰ نزدیک تر, ذوق جعفر کاوش راضی نماند, آب روئے ملت تازی نماند. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, جو ہم سنی مسلمانوں کے نزدیک بھی ایک بڑے عالم تھے اور بڑے تابعی ہیں, اور شیعوں کا تصور دوسرا ہے, اور اسی طرح سے امام راضی کی جو فکر کی کہیے کہ باریکیاں ہیں, وہ کیا بات تھی اس کی؟ ذوق جعفر کاوش راضی نماند, آبرو ملت تازی نماند. ویسے لوگ نہیں رہے آج جو آبرو ہوا کرتے تھے اس ملت کی, جس ملت کا اصل اصول تو ایک تحرک ہے. تنگ برما راہ گزارے دین شد, راہ گزارے دین شدست, مجھ پر دین کا راستہ تنگ ہو گیا, ہر لئیم رازدار دین شدست, اور ہر بیکار آدمی, لئیم یعنی بالکل ناکارا آدمی, وہ دین کا اپنے آپ کو رازدار سمجھتا. وہ کہتا ہے مجھے خواب میں فلاں آئے تھے اور جو ہے وہ فلاں نے بشارت کر دی اور یہ ہو گیا, اور میں نے یوں سمجھا ہے, پچھلے والوں نے سمجھا, میری رائے یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, میں یوں کہتا ہوں, میں بس. تو ہر لئیم شخص وہ جو ہے دین کا رازدار بن گیا, دین کا راستہ تنگ کر دیا. اے کہ از اسرار دی بیگانے, اے وہ جو دین کے راز نہیں جانتے, بایک آئیں ساز از فرزانے, تو ایک اصول پر آ جاؤ تاکہ تم کام کے قابل بن جاؤ, فرزانہ بن جاؤ. من شنیدستم زنب باز حیات, اختلاف تست مقراز حیات. میں نے نباز حیات سے, یعنی حیات زندگی کی نفس پر ہاتھ رکھنے والے سے یہ بات سنی ہے, یعنی دین کی رہنمائی میں یہ بات دیکھی ہے. اختلاف تست مقراز حیات, مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کرنا یہ اصل میں ان کی زندگی کو کاٹ دینے والی شے. مقراز کہتے ہیں کینچی کو, اس سے لفظ قرض بھی بنا ہے. قرض کیا شے ہے؟ جو محبتوں کو کاٹ دیتا ہے. تو مقراز حیات ہے یہ زندگی کی کوئی کاٹ دینے والی شے, کیا ہے؟ اختلاف کرنا. از یک آئینی مسلمان زندہ است, ایک آئین پر آ جانے سے مسلمان زندہ ہوتے ہیں. پیکرے ملت ز قرآن زندہ است, اور مسلمانوں کا پیکر جو ہے نا, ملت کا پیکر وہ قرآن سے زندہ ہوا کرتا ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, ہم سب تو خاک ہیں, دل آگاہ واقعی دھڑکنے والا دل وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست, قرآن کو تھام لو کہ حبل اللہ وہی ہے, اللہ کی وہ مضبوط رسی جس کے تھام لینے کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے وہ قرآن حکیم ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. کوئی سوال اگر کرنا ہو تو کر لیجیے.
ہم اقبال کے یہ شعر پڑھے تھے, خطبات کا ذکر کیا, ایک ہی ذہن دو تضاد